ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کہیں ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کہیں کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے منہ پھیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں منہ پھیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے اے دین مصطفیٰ تو کبھی فیصلہ تو کر اے دین مصطفیٰ تو کبھی فیصلہ تو کر خود چل پڑا ہے نام تیرا یا علی سے خود چل پڑا ہے نام تیرا یا علی سے اور ہم سے نہ پوچھ ہم تو مدحت کے لوگ ہیں ہم سے نہ پوچھ ہم تو مدحت کے لوگ ہیں قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا علی سے قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا علی سے عابد کی بے کسی نے بھی ثابت یہ کر دیا عابد کی بے کسی نے بھی ثابت یہ کر دیا تاحشر بے کسوں کا سہارا علی سے ہے تاحشر بے کسوں کا سہارا علی سے ہے اپنا حریف شہر میں اب کون ہو نصیب اپنا حریف شہر میں اب کون ہو نصیب ہم اس کے دوست ہیں جو شناسا علی سے ہم اس کے دوست ہیں جو شناسا علی سے ہے، اسلام تیرے گھر میں چراغ علی سے ہے۔ بار دیگر ناری سلام
Korea, Asif bhai. Just a quick announcement, inshallah, tomorrow night, Monday night and Tuesday night we have majalis for the Shahadat Imam Ali alayhi salam, and Wednesday night we have the night of Shab-e Qadr, so please join us for all night amal Wednesday night, and Friday is the Yawm-e Quds, Al-Quds Day in New York City, Times Square, at 3:30 p.m. We will be leaving from here after Salatul Jummah. So if anyone's interested, you can join us from here. We can go carpool or you can go by yourself. We should be back before iftar time, inshallah, on Friday. That's August 2nd, inshallah. With that, loud salawat from Maulana.
فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تھی، جس میں خداوند عالم نے تین چیزوں کو جو ہے بجا لانے کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا، تین واجبات جو ہیں ان کا حکم خدا دے رہا ہے۔ سب سے پہلے خدا تمہیں حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کا۔ والاحسان، اور تمہیں احسان کا حکم دے رہا ہے۔ وایتاء ذی القربا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والباغی، اور تین چیزوں سے اللہ ہمیں روکنے کا حکم دے رہا ہے، بدکاری سے روکنے کا حکم دے رہا ہے۔ والمنکر، جتنی بھی یہ جو ہے بری چیزیں ہیں ان سے رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ والباغی، اور جو ہے ظلم کرنے سے روک رہا ہے۔ یعظکم, اس طرح اللہ تمہیں جو ہے نصیحت کر رہا ہے, لعلکم تذکرون, شاید تمہیں یاد آ جائے, شاید بھولی ہوئی چیزیں تمہیں یاد آ جائے. کیا مطلب بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائے؟ کیا یہ پہلے ہمیں معلوم تھی؟ ہاں, یہ سب چیزیں اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال رکھا ہے. ہماری فطرت عدل کو پسند کرتی ہے, ہماری فطرت احسان کو یہ جو ہے ممدوح نگاہوں سے دیکھتی ہے. ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں. ہماری فطرت فحشا اور بدکاری سے دور ہے, نفرت کرتی ہے ہماری فطرت. ہماری فطرت جو ہے برائیوں کو پسند نہیں کرتی ہے. ہماری فطرت ظلم سے گریزاں ہے. اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی خود ہمارے ساتھ ظلم کر دے تو ہمیں کیسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ عدل اچھی چیز ہے اور ظلم جو ہے بری چیز ہے. مگر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد, دنیا کے رنگینیوں میں مصروف ہو جانے کے بعد بھول جاتا ہے. اس کے کچھ ذاتی مفادات جب آڑے آ جاتے ہیں تو پھر اسے عدل اچھا نہیں لگتا, بھول جاتا ہے کہ ظلم یہ جو ہے بری چیز ہے. اور جب اس کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے بلبلانے لگتا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں معلوم تھا, کوئی نئی چیز اسلام نہیں سکھا رہا ہے, فقط یا اسلام فقط یاد دلانے آیا ہے, کچھ نیا سکھانے نہیں آیا ہے. تعلقم تذکرون, شاید تمہیں یاد آ جائے. تین چیزوں کو بجا لانے کا حکم, تین چیزوں سے دور رہنے کا حکم, تین واجبات اور تین محرمات. لیکن دیکھیے سارے واجبات ایک درجے کے نہیں ہیں, اس میں بھی یہ جو ہے مدارج, جیسے ایمان کے جو ہے مدارج ہیں ویسے اعمال کے بھی مدارج ہیں. سب کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہے. جو ابو ذر کے ایمان کا درجہ تھا وہ ہمارے آپ کو نہ کہوں اپنے کو کہوں, وہ ہمارے ایمان کا درجہ نہیں ہے. اور جو سلمان کے ایمان کا درجہ تھا وہ ابو ذر کے ایمان کا درجہ نہ تھا. اور جو ان کے امیر کا درجہ تھا وہ ان کا درجہ نہ تھا. تو جیسے ایمان میں جو ہے مدارج ہیں ویسے ہی اعمال میں بھی یہ جو ہے مدارج ہیں. واجبات بھی سارے واجبات ایک جیسے نہیں ہیں, سارے محرمات ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ واجبات وہ ہیں جن کو یہ جو ہے ستون کی حیثیت حاصل ہے, پلر کی حیثیت حاصل ہے, کلیدی حیثیت ہے ان کی. اور کچھ واجبات وہ ہیں جو اس پائے کے نہیں ہیں, ستون نہیں ہیں. یعنی اگر ان میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا گیا تو بری چیز ہے, نقص ہے, عیب ہے, لیکن دین کی عمارت منہدم نہیں ہو جائے گی. تین واجبات یہاں پیش کیے گئے, تین محرمات, جس میں ایک واجب جو ہے وہ ستون دین ہے اور ایک حرام سے اجتناب ستون دین ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عدل. عدل جو ہے وہ ستون دین ہے. ظلم سے پرہیز, ظلم سے اجتناب, ظلم سے دوری جو ہے رکن دین ہے. اسلامی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں گے, خصوصاً جس مذہب سے انتساب کا ہمیں آپ کو جو ہے شرف حاصل ہے, مذہب شیعہ میں عدل کو اصول دین میں شامل مالا گیا ہے نا. مذہب شیعہ کیا ہے؟ مذہب شیعہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے حاصل کیا گیا ہے. شیعہ یعنی پورا قرآن, ادھورا نہیں. شیعہ یعنی پوری سنت معصومین, ادھوری نہیں. تھوڑا سا لے لیا, تھوڑا سا چھوڑ دیا. تشیعوں میں اور دیگر مذاہب کا فرق یہی ہے, بعضوں نے کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا. لیکن تشیع اس مذہب کا نام ہے جہاں جو کچھ قرآن نے کہا سب لینا ہے. اگر قرآن نے نماز کا حکم دیا وہ لیں گے, اگر قرآن نے یہ جو ہے ولایت کا حکم دے دیا اسے لے لیں گے. تو مکمل تشیع یعنی مکمل قرآن, تشیع یعنی جو ہے مکمل سنت معصومین, معصومین کے لفظ استعمال کیا, پیغمبر کی سنت بھی آ گئی اور اہل بیت علیہ السلام پورے 12 ائمہ کی جو ہے سیرت اور سنت اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئی. تو مذہب تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں عدل اصول دین میں شامل ہے. ہم کہتے ہیں نا اصول دین, پہلا اصول مذہب کہیں یا اصول دین کہیں, زیادہ اس میں بحث نہیں کرنا ہے ہمیں کہ اصول دین تین ہے, اصول مذہب پانچ ہیں یا اصول دین پانچ ہیں, اس بحث میں نہیں آنا ہے. بہرحال چاہے اصول دین کہیں چاہے اصول مذہب کہیں, بات ایک ہی ہے, کوئی شیعہ اس وقت تک شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدل کو نہ مانے, جب تک عدل کو نہ مانے. تو ہمارے ہاں عدل کو اصول دین میں شامل مانا گیا, اور اس کیا کہ جو کچھ تشیعوں نے لیا وہ ادھر ادھر سے نہیں لیا, قرآن سے لیا. اگر تشیعوں میں شیعت میں عدل کو اصول دین میں شامل کیا گیا, وجہ یہ ہے کہ خود قرآن کی نگاہ میں عدل روح دین ہے. سورہ حدید کی یہ جو ہے 25 آیت جہاں پر مقصد دین بیان ہوتا ہے, وہاں مقصد دین کیا بیان کیا گیا ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ہم نے اپنے رسولوں کو آشکار دلیلیں کھلے ہوئے جو ہے یہ جو ہے معجزے دے کر کے بھیجا, ان کے ساتھ ہم نے کتاب قانون کو نازل کیا, ترازو نازل کیا, کاہے کے لیے, 124,000 انبیاء کا سلسلہ کاہے کے لیے, کسی ایک نبی کی بات نہیں, سب کی, سب کی ہے, آدم سے لے کے خاتم تک, یہ پورا ایک ہی سلسلہ ہے, یہ پورا ایک سلسلہ ہے. یہ پورا سلسلہ کیوں قائم ہوا, یہ ساری کتابیں کیوں آئیں, چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو زبور ہو قرآن ہو, ساری کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ایک مقصد بیان کرتا ہے, لیقوم الناس بالقسط. مقصد کیا ہے کہ سماج میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. کسی سماج میں اگر نمازیں پڑھی جائیں, روزے رکھے جائیں, داڑھی رکھی جائے, پردہ کیا جائے, لیکن ظلم و ستم بھی اپنی جگہ برقرار ہو, عدل نہ ہو, وہ سماج اسلامی سماج کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اسلامی سماج اسی وقت بنے گا, وہ سماج اسی وقت قابل احترام اور عزت ہے جب اس کے اندر عدل کا قیام ہو جائے. اگر کسی سماج میں ظلم و ستم کا دور دورہ ہے, چاہے کتنی ہی مجلسیں ہوتی رہے, نمازیں پڑھی جائیں, روزے رکھے جائیں, سب کچھ ہوتا رہے, وہ بہرحال اسلامی سماج کہنے کا حقدار نہیں ہے, لائق احترام اور تعظیم نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لن تقدس امت لا یوخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متتعتعن, وہ سماج لائق تحسین و تعظیم و تقدیس نہیں ہے جس میں کمزور کا حق طاقتوروں سے بغیر لکنت زبان حاصل نہ کر لیا جائے. اتنی ہمت ہو وہاں پر کمزوروں میں, حالات ایسے کچھ ڈرے نہیں اپنی شکایت کرتے ہوئے. ہمارے ہاں تو مظلومین ڈرتے ہیں نا, اگر پولیس میں چلے جائیں گے شکایت کرنے کے لیے وہ تو بچ جائیں گے, چار جن ہمارے اوپر عائد کر دیا جائے گا, گھبراتے ہیں لوگ جاتے ہوئے, نہیں جاتے ہیں. شرفا عام طور سے پولیس تھانوں کا چکر لگانے سے پرہیز کرتے ہیں, ان پر کتنے ہی ظلم ہوتا رہا ہے. کیوں؟ معلوم ہے کہ اقویہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے, قتل وہ کریں گے سزا ہمیں ملے گی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ سماج وہ معاشرہ لائق تقدیس نہیں ہے. لن تقدس امت لا یوخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متتعتعین, یہ اہم ہے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی ڈر کے لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے کھڑے ہو سکے. اسلام یہ ہے. تو عدل روح اسلام ہے, اور صرف نعرہ نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ نعرے کے طور پر پیش کر دی جاتی ہیں, نہیں, ہمارے ہاں اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا گیا. آج کی شب اسی عمل کا جو ہے نتیجہ ہے, اسی عمل کا نتیجہ ہے نا آج کی شب جو ہم آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ, کیا کسی کا علی نے جو ہے بگاڑا تھا, کچھ بگاڑا تھا کسی کا علی نے؟ کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا, کسی کا دل دکھایا تھا, کسی کو تنگ کیا تھا, کسی پہ ظلم کیا تھا, کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی علی نے؟ ایک سبب ہے, لشدت عدلہ, علی کا عدل جو ہے وہ قاتل علی بن گیا, لشدت عدلہ. یہ کون سا عدل ہے؟ دیکھیں عدل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اخلاقی عدل ہے اور ایک سماجی عدل ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک وہ عدل ہوتا ہے جو آپ پیش نماز میں ڈھونڈتے ہیں کہ پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، ہاں کہتے ہیں نا پیش نماز، یعنی خود ظلم نہ کرے، خود زیادتی نہ کرے. ایسے باتیں گناہ کرنا بھی کیا ہے، یہ جو ہے ظلم ہے نا، خود وہ ظلم نہ کرے، عادل ہونا چاہیے اسے، یہ ہو گیا اخلاقی عدل. اخلاقی عدل کے جو لوگ مالک ہوتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. اخلاقی عدل، آپ کسی کو ستاتے نہیں، آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے، آپ کسی کو مارتے نہیں، کسی کا حق آپ نے چھینا نہیں، اصل آپ کو کسی سے مطلب نہیں، گوشے بیٹھے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں. وہ حکمراں جو خون کی یہ جو ہے ندیاں بہایا کرتے تھے، وہ حکمراں بھی ان کا احترام کرتے تھے. صوفیوں کا احترام ہوتا تھا نا، اب تو جو اصلی صوفی ہوا کرتے تھے، نقلی صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصلی صوفی کون ہوتے تھے؟ اخلاقی عدل والے ہوتے تھے. اخلاقی عدل ایک ہے، سماجی عدل. سماجی عدل کا مطلب کیا ہے؟ نہ ظلم کریں گے نہ ظلم کرنے دیں گے، نہ خود ظلم کریں گے نہ دوسروں کو کسی پر ظلم کرنے دیں گے، نہ ہم کسی کا مال چھینیں گے نہ کسی کو کسی کا مال چھیننے دیں گے. یہ سماجی انصاف کی جب بات آتی ہے، سماجی عدل کے پرچم پہ اٹھاتا ہے، تو بہرحال بہت سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ عدل ہے دشمن ساز. جہاں دوست پیدا ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسلام میں اخلاقی عدل بھی ہے اور سماجی عدل بھی ہے. نہ صرف اخلاقی عدل سے کام چلے گا نہ فقط سماجی عدل سے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تو ظلم نہیں کرنے دیں گے، مگر خود دوسروں کو نہیں کھانے دیں گے، لیکن جو اپنی باری آئے گی. عام طور سے ہمارے یہاں پارٹیاں ہی تو ہوتی ہیں نا، اپوزیشن ہمیشہ ظلم کے خلاف جب آواز اٹھاتی ہے، یعنی دوسروں کے ظلم کے خلاف، اپنے ظلم کے خلاف نہیں. لہذا جب وہ خود حکومت میں آ جاتے ہیں، جب وہ خود پاور میں آ جاتے ہیں، تو وہی کرتے ہیں جس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. تو اسلام میں اخلاقی عدل بھی ہے اور سماجی عدل بھی ہے. مولا کائنات میں دونوں عدل پائے، دونوں عدل کا بہترین نمونہ اگر کہیں دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. اخلاقی عدل بھی ہے اور سماجی عدل بھی ہے. سماجی عدل وہ تھا جس نے، اور مولا کی نگاہ میں سماجی عدل کی بڑی اہمیت تھی. سوشل جسٹس جسے آپ کہتے ہیں، اس کی مولا کی نگاہ میں بڑی اہمیت تھی. دیکھیں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے سخاوت اور ایک ہے عدل. سخاوت کیا چیز ہے اور عدل کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ کے ہاں 8 گھنٹہ کام کیا، جو ہماری سیلری بنتی ہے، جو ہماری یہ اجرت بنتی ہے، مزدوری بنتی ہے، آپ نے وہ مزدوری ہمیں دے دی، مارا نہیں پیسہ ہمارا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے، آپ نے ہمارا حق ہمیں دے دیا. سخاوت کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ جود کیا ہے؟ کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہم تو اپنے گھر بیٹھے تھے، ہم گھر بیٹھے تھے، آپ نے لا کر کے ہمیں $100 $500 دے دیا. ہمارا کوئی حق آپ پہ نہیں تھا، آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی ہمیں دینا، لیکن آپ نے ہمیں دے دیا. یہ کہلاتا ہے سخاوت، جود، احسان، بغیر کچھ کیے دے دینا احسان ہے نا، یہ احسان ہے. اگر آج کسی سے کوئی پوچھے کہ عدل بہتر ہے یا احسان، ایک انسان وہ ہے جو عدل کرتا ہے، ایک انسان وہ ہے جو کہ سخاوت کرتا ہے، ایک وہ انسان ہے جس نے جتنا کام کیا اس کو اتنا پیسہ دے دیا، ایک وہ ہے جو بغیر کیے بھی دے دیتا ہے، جتنا کیا اس کا ڈبل دے دیتا ہے، اس کا 3 گنا دے دیتا ہے. مزدوروں سے پوچھے ان دونوں باس میں سے کون سا باس اچھا ہے، وہ باس جتنا کام کیا اتنا دے دیا، یا وہ باس جو کام کیا 8 گھنٹہ پیسہ دیتا ہے 16 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا، کام نہیں بھی کیا تو کوئی بات، اچھا نیند رہا، دیر سے آنکھ کھلی تھی، کام نہیں کیا، رات میں شب قدر میں اعمال میں مصروف ہو گئے تھے، جاب میں دیر سے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم 2 ہی گھنٹہ کام کیا مگر تم کو پیسہ ہم 8 گھنٹے کا دیں گے. دونوں باسوں میں سے کون سا باس اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے سخاوت والا باس اچھا ہے، عدل والے باس، عدل والا بھی اچھا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب یہی سوال کر دیا گیا کہ مولا ایہما افضل العدل وابل جود، سخاوت بہتر ہے یا عدل، کس سے سوال ہو رہا ہے؟ جس کی سخاوت کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے اس سے سوال ہو رہا ہے، مولا ایہما افضل العدل وابل جود، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، سخاوت بہتر ہے یا عدل بہتر ہے؟ مولا فرماتے العدل افضل. لڑ گیا معاملہ، تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ مولا کہیں گے الجود افضل، سخاوت بہتر ہے، عدل کے مقابلے میں سخاوت بہتر ہے. مولا فرماتے کہ نہیں عدل بہتر ہے. بتاؤ اس کا پھر مولا بعد میں وہ بھی دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کیوں میں نے کہا، دلیل بھی فراہم کیا مولا نے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عدل بہتر ہے. بحث یہ ہے، آپ یہ جو ہے اسلام کو جو ہے فردیت کے پیمانے پہ ناپتے ہیں یا سماجیت کے لحاظ اجتماعیت کے پیمانے پہ ناپتے ہیں؟ بعض چیزیں فرد کو اگر نگاہ میں رکھیں گے تو اچھی ہیں، لیکن اگر آپ سماج کو نگاہ میں رکھیں گے تو چیز اچھی نہیں ہے. جیسے کل میں عرض کر رہا تھا تفسیر سورہ یہ جو ہے یوسف میں، کہ جناب یوسف نے جب ان پر الزام لگا تو چپ نہیں رہے، دفاع کیا. خاموش رہ جانا الزام لگانے والوں کے الزام کو اہمیت نہ دینا، یہ فردی لحاظ سے تو اچھی بات ہے، لیکن سماجی لحاظ سے یہ بات اچھی نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی عالم دین کو، کسی باصلاحیت انسان کے اوپر تہمت لگائی گئی، نتیجے میں وہ گوشہ نشین ہو جائے گا، سماج اس کی صلاحیتوں سے محروم ہو جائے گا. ایک اچھا ڈاکٹر تھا، 25-30 سال پڑھا، اس نے قوم کا سرمایہ ہے نا. ایک عالم دین ہے، ایک آیت اللہ ہے، برسہا برس کی محنت کے بعد ایک مقام تک پہنچا، یہ قوم کا سرمایہ ہے. ایک انجینئر اپنے تجربات کے بعد، اپنی تمام محنتوں کے بعد اس درجے پر پہنچا ہے، یہ ایک فرد نہیں ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے. اگر اس پر الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی، اس نے اپنا دفاع نہ کیا، ڈیفنس نہ کیا، لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا نا. جو عالم لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے وہ کس کام کا رہ جاتا ہے؟ وہ کس کام کا رہ جاتا ہے؟ تو یہاں پر اپنا دفاع نہ کرنا، چپ ہو جانا، نظر انداز کر دینا فردی اعتبار سے اچھی بات ہے، لیکن سماجی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اب آپ دیکھیں عدل اور سخاوت کو، سخاوت کرنے والے کے لحاظ سے تو اچھی چیز ہے، جو سخاوت کر رہا ہے اس کے لحاظ سے بہت اچھی، اس کا ثواب بڑھ رہا ہے، اس کا اجر بڑھ رہا ہے، سب کچھ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو مال دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور رہی اس بات کی حب دنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے. سخاوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے، ایک اچھی سی بات ہے، اچھی صفت ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس کو آپ سماج کے سلسلے میں دیکھیں، اگر آپ فرض کریں کہ ایک سیٹ صاحب آتے ہیں ایک شہر میں، آئے ایک گاؤں میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا، گاؤں والوں، شہر والوں، آج سے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بہت ہیں، اربوں ڈالر ہمارے پاس ہے، پوری زندگی بیٹھ کے کھاؤ گے تو میرا ختم ہونے والا نہیں ہے، تم سب کو ہم دیں گے. ان کے آنے سے پہلے گاؤں والے کام کر رہے تھے، کسی کا بزنس، کسی کی دکان، کسی کی کھیتی، کسی کی جاب، مختلف چیزوں میں لوگ مصروف تھے، پیداواری عمل جو ہے وہ جاری تھا. ان کے آنے کے بعد سب ٹھپ ہو گیا، 2-4-5 سال کے بعد ان کا خدا حافظ. اب گاؤں والوں کا کیا حال ہوگا؟ اب کسی کو کام کرنے کی عادت رہ گئی؟ بالکل وہی چیز ہے جو آج سے 50-55 سال پہلے ہندوستان میں یہ جو ہے زمینداری اور جاگیرداری نظام جب ختم ہوا، اچانک وہ افراد جو بیٹھے ہوئے کھایا کرتے تھے، اب ان کے پاس کھانے کی کوئی، ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا تھا. لیکن اگر سماج میں یہ رویہ نہ ہو بلکہ عدل کا رویہ، جو جتنا کرے گا اتنا اسے ملے گا، احسان اور عدل کے تلے، احسان اور سخاوت کے سائے میں پرورش کرنے والا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن وہ سماج جس کے اوپر عدل حاکم ہو، انصاف حاکم ہو، وہ سماج ہمیشہ ترقی کرے گا. اگر سماج کو ترقی دلانا ہے تو وہاں پر سخاوت کے بجائے وہاں پر عدل کو قائم کیجیے. البتہ بعض اوقات وہ جگہیں ہیں جہاں پر سخاوت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ایک استثناء ہے، لہذا اسی کو مولا کائنات فرماتے ہیں لِأَنَّ الْعَدْلَ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَالْجُودَ يُخْرِجُ الْأُمُورَ مِنْ جِهَتِهَا. عدل وہ ہے جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے، اور سخاوت کیا کرتی ہے؟ اس کو فطری دھارے سے جو ہے موڑ دیتی ہے. فطری دھارا کیا ہے؟ ہر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے, انسان کام کرے, کمائے, اپنی کمائی کھائے. یہ جو ہے فطری دھارا ہے. اور غیر فطری دھارا کیا ہے؟ کہ دوسروں کے دسترخوان پہ روٹی توڑے. یہ جو ہے غیر فطری دھارا ہے. لِأَنَّ الْعَدْلَ سَائِسٌ عَامٌ وَالْجُودَ عَارِضٌ خَاصٌ. عدل ایک عام قانون ہے. عدل کے ذریعے سے سماج چل سکتا ہے, سخاوت کے ذریعے سے سماج کو نہیں چلایا جا سکتا. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے, چوتھے امام, چوتھے امام فرماتے ہیں, کم من مفتوح بحسن القول فیہ وکم من مغرور بحسن الستر علیہ وکم من مستدرج وکم من مستدرج بالاحسان الیہ. بہت سارے لوگ اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں. بہت سارے افراد یہ جو ہے اپنے بارے میں کچھ اور سوچنے لگتے ہیں, بدگمانی میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں, جو ہیں اس سے کہیں اونچا اپنے کو سمجھنے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کس نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ یہ فریب کیوں کھا گئے؟ اپنی حقیقت کیوں بھول گئے؟ بے حسن القول علیہ, لوگوں نے ان کی اتنی تعریف کی کہ وہ بھول گئے کہ ہیں کیا. یہ تعریفیں جو ہیں دیکھ دیکھ کے کرنی چاہیے. حقیقت درج کر رہا ہوں. کتنی ایسے افراد معمولی سا علم ہے, فرض کیجئے میں یہاں آیا, تھوڑا سا علم ہمارے پاس, میں نے مجید تھوڑا آپ نے خوب واہ واہ خوب واہ واہ, اچھا ہم ہیں کچھ, اس کا مطلب اب ہمیں آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں علامہ ہو چکا. آپ تو امام غور کیجئے, یہ جو ہے نفسیاتی مسئلہ ہے. امام فرماتے ہیں, کم من مفتون بے حسن القول فی. اگر تعریفیں ان کی نہ کی جاتی, ان کا دماغ خراب نہ ہوتا. آج اگر ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ اگر فتنہ و فساد کے شکار ہو گئے, وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی تعریفیں. وَكَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِحُسْنِ السَّتْرِ عَلَيْهِ. بہت سارے لوگ مغرور ہو گئے, اس لیے مغرور ہو گئے کہ لوگوں نے ان کی یہ جو ہے برائیوں پر پردہ ڈال دیا. یہ گناہ کرتے گئے, یہ برائی کرتے گئے, لوگ چھپاتے گئے, اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. وَكَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ. کتنے ہی ایسے افراد جو فقر و فاقے کا شکار اس لیے ہو گئے کہ لوگ ان کے ساتھ احسان کیا کرتے تھے. اگر ان کے ساتھ احسان نہ کیا جاتا, وہ مثل مشہور ہے نا, کہتے ہیں نا کہ مچھلی مت دے دو, مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دو ان کو. یہ وہی چیز ہے. آپ احسان کر دیں گے, ہاں تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم دیں گے. اپاہج بنا کر کے رکھ دیا ان کو. بیجا مدد, بیجا صدقات, بیجا خیرات, بے محل تعاون, یہ معاشرے کی ترقی کا سبب نہیں ہے, یہ معاشرے کی جو ہے وہ تنزلی کا سبب ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں پر مدد ہے. اسلام نے یہیں پر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بھی ہے. بعض جگہیں واقعاً ایسی, آدمی بیمار پڑا ہے تو کیا کریں گے؟ اب اس کے ساتھ اب کیا وہ کام کرے گا تو آپ پیسے دیں گے, مر جائے گا وہ تو بیچارہ بغیر علاج کے. یہ وہ مقام ہے جہاں کے اوپر احسان کی ضرورت ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایثار کی ضرورت ہے. عدل, احسان, جود, سخا, ایثار, مولا علی سے بڑھ کے کون کرے گا؟ مولا علی سے بڑھ کے ایثار کرنے والا کون ہے؟ اصلا ایثار کی آیت بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ ایسے بندے ہیں ہمارے جو خود انہیں ضرورت ہے مگر دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے مقدم رکھتے ہیں, دوسروں کو اپنے اوپر یہ جو ہے مقدم رکھتے ہیں. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. میں شاید پہلے روایت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. شان نزول آیت کی کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک دن مدینے میں ایک سائل آتا ہے مسجد النبی میں, اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ میں غریب ہوں, پردیسی ہوں, میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, یا رسول اللہ میرے کھانے کا انتظام کروائیے. پیغمبر فرماتے ہیں, کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ مولا کائنات لے کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں. رات کا وقت ہے, مولا لے کے پہنچتے ہیں, آ کر کے معصومہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, فریزر والا گھر نہیں ہے کہ بڑے بڑے فریزر میں ایک مہینے کا اسٹاک رکھا رہتا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں عام طور سے فاقہی ہوتے ہیں. فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ البتہ فاقہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ علی کماتے نہیں تھے, فاقہ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ ان کے پاس تھا نہیں, فاقہ اس لیے ہوتے تھے کہ جو چیز گھر میں آئی آنے سے پہلے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. اس لیے نہیں تھا کہ علی نے کوئی کمایا نہیں ہے. 25 سالہ دور میں جب مولا کو یہ جو ہے سماجی اہم ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا تھا, اس 25 سالہ دور میں جو اقتصادی کام مولا کائنات نے کیا, اس کو حساب کیا گیا, ایک یہ جو ہے $1 بلین کا کام کیا ہے مولا کائنات نے. وہ سارے باغ جو مولا نے لگائے ہیں, جو سارے کنویں کھودے ہیں, وہ تاریخوں میں محفوظ ہیں نا. موقوفات علی کے نام سے آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. کنواں کھودتا تھا, پانی نکلتا تھا, فوراً وقف العوام. باغ تیار ہوا, وقف العوام. موقوفات یہ جو ہے مولا کائنات کے سلسلے میں جو ملتے ہیں باغات, ایک باغ مولا کا صرف وہ ہے جس میں 48 ٹن کھجور ہوا کرتی تھی. کتنے پیڑ تھے, ہر پیڑ میں کتنی کھجور ہو سکتی ہے؟ ایک باغ کافی ہے نا. 48 ٹن کھجور کتنے کی ہو گئی؟ 70-80 ہزار ڈالر تو کم سے کم ہو گئے نا. 70-80 ہزار ڈالر سال میں جس کی انکم ہو جائے, اس میں فاقہ ہوگا؟ ایک باغ ہے. اگر فاقہ ہوتا تھا اس لیے کہ دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے مقدم رکھتے تھے. مولا کائنات مہمان لے کر کے آ گئے, جناب معصومہ سلام اللہ علیہ وسلم فرماتے, فاطمہ مہمان لایا ہوں, گھر میں کیا ہے؟ بی نے لا کر کے کاسا سامنے رکھ دیا, کاسے میں تھوڑا سا کھانا ہے, اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے. معصومہ کہتی ہیں بچوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے, حسن حسین بھی بھوکے ہیں, زینب و کلثوم بھی بھوکی ہیں, کوئی بات نہیں, ہم بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیں گے, ہم بھی نہیں کھائیں گے, آپ جائیے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے. مولا کھانے کو دیکھتے ہیں, اتنا کھانا نہیں ہے کہ دو آدمی کا پیٹ بھر سکے, زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کھانا کھا سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کھانا کھا سکتا ہے. مولا دیکھتے ہیں اگر میں بھی بیٹھ گیا دسترخوان کے اوپر تو یہ بےچارہ بھوکا رہ جائے گا, اچھا خود نہ بیٹھیں تو یہ شرمندگی کا شکار ہو جائے گا کہ ہماری وجہ سے ہمارا میزبان بھوکا رہ گیا. مولا چاہتے ہیں جسم کا پیٹ بھی بھر جائے اور روح کا پیٹ بھی بھر جائے, نہ جسم بھوکا رہے نہ روح بھوکی رہے. تدبیر مولا کرتے ہیں, دسترخوان لگ گیا ہے, بہانے سے چراغ کو مولا نے گل کر دیا, معصومہ کو لے جا کر کے دیا, اس وقت تک جلا کے مت دینا جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے. دسترخوان لگ گیا, کھانے والا کاسا لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا, مہمان کے سامنے رکھ دیا, اور خالی کاسا ایک اپنے آگے رکھ لیا. اب اتنی روشنی نہیں ہے کہ وہ آنے والا مہمان یہ دیکھ سکے کون سے کاسے میں کھانا ہے اور کون سا کاسا خالی ہے. بیٹھ گئے دسترخوان میں, بسم اللہ, مولا بھی کاسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, دہن کی طرف لے جا رہے ہیں, وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا بھی کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, جبکہ مولا یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کھانا ہو گیا, دسترخوان اٹھا, معصومہ نے چراغ جلایا, ادھر دروازے پہ دق الباب ہوا. اب جو جا کر کے مولا نے دروازہ کھولا, دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں. علی آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں, یہ آیت دے کر کے آئے ہیں, وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کتنے ہی ایسے بندے ہیں ہمارے جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں, دوسروں کو اپنے اوپر یہ جو ہے مقدم کرتے. تو وہ علی جو نمونہ ہے ایثار کا, نمونہ ہے احسان کا, نمونہ ہے سخا کا, وہ علی کہتا ہے کہ سخاوت سے عدل بہتر ہے, سخاوت سے عدل بہتر ہے. اور اگر علی نے خلافت کو قبول کیا کسی عدل کی وجہ سے, اسی وجہ سے, اگر علی کو عدل قائم کرنا نہ ہوتا, انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری نہ ہوتی, عدل کو کہ اگر سماجی انصاف کی اہمیت نہ ہوتی اسلام میں, تو علی کبھی بھی خلافت کو منہ نہ لگاتے, کبھی خلافت کو منہ نہ لگاتے. لہذا مولانا نے اس کو بیان بھی کیا, لولا حضور الحاضر, لولا قيام الحجة بوجود النافر لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود النافر وما أخذ الله على العلماء الله يقار على كذة ظالم ولا ثقب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولثقيت آخرها بكاس أولها. اگر یہ ساتھ دینے والوں کا ہجوم نہ ہوتا, اگر ناصروں کے آ جانے کی وجہ سے حجت تمام نہ ہو جاتی, اور اگر اللہ نے وہ عہد علماء سے نہ لیا ہوتا. وہ عہد کیا ہے؟ لا ان لا تقار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم, کہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی جو ہے بھکمری پہ خاموش نہ رہنا. ایک طرف سے ایسے مالدار ہیں کھاتے کھاتے بیماری کا شکار ہو گئے, اتنا کھایا, دوسری طرف سے وہ بیچارے بھوکے ہیں جن کو سد جو کے لیے ایک لقمہ روٹی کا یہ جو ہے میسر نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے کہ ایسے موقع کے اوپر وہ سارے افراد اسلامی قوانین سے آشنا ہیں واقف ہیں, وہ چپ نہ بیٹھیں, خاموش نہ رہیں. اللہ یقار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم, اگر یہ خدا نے عہد نہ لیا ہوتا تو میں خاموش, میں کبھی خلافت کو منہ نہ لگاتا. القیت حبلها علی غاربها لسقیت آخرها بکاس اولها, تو میں مہارے شطر خلافت کو اسی کے کاندھے پہ ڈال دیتا, اور جس کاسے سے پہلے کو سیراب کیا تھا اسی کاسے سے آخری کو سیراب کرتا. حکومت کس لیے علی نے قبول کیا؟ حکومت علی نے قبول کرنے کا صرف ایک ہی سبب ہے, اور وہ ہے قیام عدل. حکومت کی باگڈور سنبھالنے سے پہلے مولا نے واضح بھی کر دیا تھا, میں لوں گا اسی شرط پہ لوں گا. جب عثمان کے جو ہے قتل ہو جانے کے بعد ہر طرف سے نعرہ لگتا ہے کہ ولی کے سوا اس بیڑے کو پار لگانے والا کوئی نہیں, کسی میں اتنی یہ جو ہے صلاحیت نہیں ہے جو ایسے موقع پر اسلام کی ناؤ کو جو ہے مجدھار سے نکال سکے. آج تو وہ موقع ہے جہاں علی کی یہ جو ہے مشکل کشا ہونے پر اجماع ہو گیا ہے, آج تو اجماع ہو گیا ہے علی کے مشکل کشا ہونے پر, سبھی مان رہے مشکل کشا ہے کوئی تو علی, اس کے ذات کے سوا کوئی نہیں ہے. علی کے دروازے پر آ رہے ہیں, ہجوم ہے علی کے دروازے پر, ہجوم. علی حکومت قبول کرو, علی حکومت قبول کرو. علی کہتے ہیں دعونی دعونی دعو, چونکہ حکومت مقصد نہیں ہے علی کی نگاہ میں, حکومت ذریعہ ہے. حکومت مقصد نہیں ہے, حکومت ایک ذریعہ ہے. وہ اور ہوں گے جن کے لیے حکومت مقصد ہے, جن کے لیے حکومت مقصد ہے وہ ہزار ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں حکومت کو ہاتھ میں لینے کے لیے, احمق بنا کے, بیوقوف بنا کر کے, ڈنڈے کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, خون بہا کر کے, جس طرح سے حکومت مل جائے لے لو. علی کی نگاہوں میں حکومت کیا ہے؟ ذریعہ ہے. کاہے کا ذریعہ ہے؟ قیام عدل کا. دعونی والتمسوا غیری فإنا مستقبلون امرا له الوان ووجوه لا تقوم عليه القلوب لا تقوم عليه القلوب لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. ہمارے سامنے کچھ ایسے مسائل ہیں جس کے مختلف چہرے ہیں, جب وہ مسائل سامنے آئیں گے تو لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی, نہ لوگوں کا دل اس پر ساتھ دے گا نہ لوگوں کی عقل ساتھ دے گی. یا فلاں فلاں شخصیتوں کا چہرہ کھلے گا تو لوگ تو اس سے ہو چکے ہیں نا, مرعوب ہیں, متاثر. وہ بھلا ایسا کر سکتے تھے؟ فلاں کی سیرت کے خلاف جو والی اقدام کریں گے. بہت سارے چہرے یہ جو ہے بت بن گئے ہیں, بہت سی شخصیتیں جو ہیں بت بن چکی ہیں, ان کی روش, ان کی سیرت, ان کے عمل کے خلاف اقدام کرنا سماج میں ایک خلفشان آ جائے گا. علی جان رہے ہیں, اور جو آج کہہ رہے ہیں علی 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 کہہ رہے, کل علی کا ساتھ نہیں دیں گے, کل چھوڑ دیں گے, یہ زبان سے علی علی کہنے والے ہیں. لیکن جہاں علی کہنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی, جہاں عمل کا مرحلہ آئے گا, بہت سے جرائم وہ ہیں آج یہ علی علی کہہ رہے, خود اسی کے اندر یہ جو ہے مبتلا ہیں, اور علی انہی کے خلاف اقدام کریں گے. دعونی, چھوڑ دو مجھے. علی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ جی ہمیں تو دھوکہ دیا علی نے, ہم تو سمجھتے تھے علی ایسا نہیں کریں گے, علی نے ایسا کر دیا, ہمیں کیا پتا تھا یہ بھی کریں گے.
ہم تو سمجھتے تھے جس چیز کے ہم عادی ہو چکے ہیں علی اس کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے. مولا نے پہلے بتا جاؤ جب پھر ہر طرف سے جو ہے دباؤ ہونے لگا. پھر مولا نے کہا وَعْلَمُوا اِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُمْ بِمَا أَعْلَمْ. یاد رکھو اگر میں نے تمہاری بات کو مان لیا, تمہاری دعوت کو قبول کر لیا, اگر میں نے خلافت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لیا تو میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا, وہی کروں گا جو میں اسلام سے سمجھتا ہوں, میں اس پہ عمل کروں گا. پھر نہ کہنا ہے تو فلاں کی سیرت کے خلاف ہے, فلاں کی ہوا کرے خلاف. ہم نے جو کچھ قرآن سے سیکھا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے, جو کچھ پیغمبر سے سیکھا ہے اس پہ عمل کریں گے, جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں گے, جو پیغمبر کا عمل ہے اس کے مطابق عمل کریں گے. اور صرف یہی نہیں کہ آج کے بعد سے لوٹ مار نہ ہونے دیں گے, جو پچھلا ہے اس کا بھی حساب لیں گے. اور بڑی سختی کے ساتھ لو تو نسا, اگر اس حرام کے پیسے سے لوٹ مار ہوئی ہے بیت المال میں, یہ جو ہے بندر بھانڈ جو بیت المال میں ہوئی ہے, اگر اس پیسے سے کسی نے شادی کر لی ہے, مہر ادا کیا, اسے بھی واپس دلواؤں گا. وَمُلِكَ الْبِهِ الْإِمَالَ رَدَدْتُهُ, کسی نے اس حرام کے پیسے اگر کنیزیں خرید لی ہیں وہ بھی واپس لے لوں گا, وہ بھی واپس کرا دوں گا. لَرَدَدْتُهُ, یہ حکومت ملنے سے پہلے بالکل آج کر کے الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کے بالکل خلاف, اگر بھاری ٹیکس لگانا ہے کسی صدر کو پہلے سے اعلان کر کے آتا ہے کہ لوگ ہوشیار ہو جاؤ, مجھے ووٹ دو گے تمہارے ٹیکس میں اضافہ کر دیں گے. نہیں, پہلے تو وہی ساری باتیں کہی جاتی ہیں جس میں لوگوں کو فائدہ محسوس ہونا, نہیں نہیں ہم یہ کم کر دیں گے, وہ بات میں نہ کریں وہ بات الگ ہے. ہزار وعدے کر لیتے ہیں, ہزار وعدے خوبا یکی وفا نہ کنند, وعدے کر لیتے ہیں, وعدے کرتے ہیں کہے کے لیے, توڑنے کے لیے کہا ہی جاتا ہے, وعدہ کیا ہی جاتا ہے توڑنے کے لیے, نہ کرنے کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں. مولا نہیں, بالکل برعکس, کیونکہ ان کی نگاہوں میں حکومت مقصد ہے, علی کی نگاہوں میں حکومت کیا ہے, وسیلہ ہے. فرق ہے مقصد اور وسیلے کا. علی حکومت کرنے کے لیے حکومت نہیں چاہ رہے ہیں, حکومت سے کچھ مل نہیں جائے گا. علی حکومت اپنے لیے حق نہیں سمجھتے ہیں, یہ جو ذمہ داری سمجھتے ہیں, فرض سمجھتے ہیں, ڈیوٹی ہے, حق نہیں ہے. لہذا مولا کائنات نے کبھی بھی اس حکومت سے کبھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا اپنے لیے. حتیٰ بہت سی چیزیں جس کو آپ غلط فائدہ بھی نہیں کہہ سکتے, اولویت کہہ سکتے ہیں, اولویت بھی اپنی طرف سے نہیں عوام کی طرف سے. مثال کے طور کے اوپر افطار ہے, ہم آئے وہاں افطار کے لیے, عموماً مومنین کہتے ہیں نا آئیے مولانا آگے آئیے, آئیے آگے آئیے, آگے آئیے, کسی آگے چلے جانا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں ہے. یہ پبلک ہے جو اولویت دے رہی ہے, دنیا میں کہیں سے عیب نہیں مانا جاتا, لیکن علی اس اولویت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اپنی باری کا انتظار کروں گا. خب علی خلیفہ ہو گئے ہیں, خریداری کے لیے کسی دکان پہ جائیں گے, دکاندار ان کو اچھا مال دے گا, کم قیمت پہ دے گا, یہ ہوتا ہے نا. مولا اگر خریداری کے لیے جاتے تھے تو اس دکان کا انتخاب کرتے تھے, وہاں کا انتخاب کرتے تھے جہاں بیچنے والا علی کو پہچانتا نہ ہو, جہاں علی کو پہچانتا نہ ہو. اتنا خیال ہے علی کو عدل کا, اتنا خیال ہے علی کو سماجی انصاف کا, سوشل جسٹس کا. خاندان کے اندر بھی, بچوں کے ساتھ بھی علی ہمیشہ انصاف کرتے تھے. بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میرا باپ وہ بھی ایسا باپ, ایسا بابا. ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ ہمارے پاس کھانا کھائے, ہمارے پاس رہے. نالائق باپ ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ایسا باپ ہے جس کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں, بے نظیر باپ, سب سے بڑے عہدے پر فائز, دنیا کا بھی عہدہ ان کے پاس ہے, دین کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے. ہر ایک کی خواہش نے پاٹ رکھا ہے, ایک دن حسن کے پاس, ایک دن حسین کے پاس, ایک دن زینب کے پاس, ایک دن ام کلثوم کے پاس. آج کی شب حضرت ام کلثوم کی باری ہے, حضرت ام کلثوم کی باری ہے آج کی شب. علی ام کلثوم کے مہمان ہیں. خب باپ آیا ہے, بیٹی کی خواہش ہوتی ہے نا بہتر سے بہتر باپ کی خدمت کی جائے, باپ کو غذا دی, طبیعی ہے, فطری سی بات ہے. بیٹی نے اس محبت کی خاطر ایک دسترخوان سجایا. کیا دسترخوان سجایا, کیا ہے دسترخوان پر, روٹی ہے, نمک ہے, ایک پیالے میں دودھ ہے. یہ جو ہے رنگین دسترخوان ہے، یہ دسترخوان ہے خلیفۃ المسلمین کا، امام المومنین کا، امیر المومنین کے لیے دسترخوان سجایا گیا ہے، جو اس وقت دنیاوی پاور بھی رکھتے ہیں اور اخروی پاور تو ان کے پاس ہے ہی. مولا فرماتے ہیں بیٹا ام کلثوم، کیا چاہتی ہو؟ تمہارا بابا قیامت میں دیر تک حساب دیتا رہے. بیٹا تمہارے نانا سے سنا ہے کہ فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب. مال دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. جتنا زیادہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے حساب دینے میں اتنی ہی ٹائم لگے گا نا. بیٹا کیا چاہتی ہے کہ دیر تک تمہارا بابا حساب دیتا رہے. بیٹا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر ایک وقت میں دو چیزیں رہی ہوں؟ اور میں کلثوم نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لے دودھ کو رہنے دے. علی نے کہا نہیں بیٹا، دودھ ہٹا لو نمک کو رہنے دو. نمک اور روٹی سے علی نے افطار کیا. یہ علی کا کھانا ہے، کل علی کا کل کھانا ہے. وہ علی اتنی بڑی اسٹیٹ کا حکمراں ہے کہ آج اس اسٹیٹ میں دسیوں اسٹیٹ بن چکی ہے، مصر سے لے کر کے افغانستان تک. یہ پورا علی کی حکومت کا دائرہ ہے. اتنی بڑی حکومت کا مالک علی، اور کھانے کے اوپر مولا کائنات نے اس کھانے کو کھایا. آج علی آج کی شب کچھ بے چین ہے. علی آج کی شب علی کچھ بے چین ہے. بے چینی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دفعہ تکلیف کی بے چینی ہوتی ہے، ایک دفعہ یہ جو ہے خوشی کی بے چینی ہوتی ہے. علی کی بے چینی تکلیف کی نہیں ہے، کیونکہ آج تو علی کی تکلیف ختم ہونے والی ہے نا. بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں علی نے، بہت مظالم برداشت کیے ہیں علی نے. جناب مصر میں تمہار نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رات میں علی تاریکی میں تنہائی میں ایک طرف چل دیے. مجھے خدشہ ہوا کہیں راستے میں کوئی مولا پہ حملہ نہ کر دے. میں بھی چپکے چپکے مولا کے پیچھے 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 چلنے لگا. ایک دفعہ علی کو جب کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے پوچھا کون آ رہا ہے؟ میں نے جا کے کہا مولا میں کمیسن کیسے آئے؟ کہا مولا آپ کو دیکھا کہ آپ تنہا جا رہے ہیں، خدشہ ہوا کہیں خوارج وغیرہ کا خطرہ تو تھا نا، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے آپ کے اوپر. مولا نے وہی ٹھہر کے دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد زمین پہ لکیر کھینچ دی کہ میسم اب اس کے آگے بتانا، میسم اب اس سے آگے نہ بڑھنا. میسم کہتے میں ٹھہر گیا، مولا آگے بڑھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر میرا دل نہ مانا. میرا دل نہ مانا کہ اپنے مولا کو آخر کیسے تنہا چھوڑ دوں، خوارج کے خطرات بہت بڑھ چکے تھے. میسم کہتے میں پھر چلایا، میں نے دیکھا کہ علی جا کر کے ایک کنویں میں منہ ڈال کر کے کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی علی کی بات سننے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا جس سے علی اپنا درد دل بیان کر سکے. تو میسم کے جب دوبارہ آہٹ محسوس کی، مولا نے تو فرمایا کہ میسم تم کو تو منع کیا تھا. کہا مولا کیا کرے، دل نہیں مانے. کہا اچھا میسم جو کچھ میں نے کہا کہیں تم نے سن تو نہیں؟ دیکھا نہیں مولا میں سن نہیں سکا ہوں گا آپ نے کیا کہا ہے. آج کی شب علی اپنی جو ہے تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائیں گے علی. ہاں امت مسلمہ آج سے ایک ابدی تکلیف میں یہ جو ہے مبتلا ہو جائے گی. اے کاش علی کا خاتمہ اس طریقے سے نہ کیا گیا ہوتا، اے کاش علی کی حکومت چند برس اور باقی رہ گئی ہوتی، آج امت مسلمہ ان مشکلوں کا شکار نہ ہوتی جس سے آج امت مسلمہ یہ جو ہے دوچار ہے. علی کو آج کی شب راحت مل گئی، کیونکہ جب ضربت لگی ہے تو کیا کہا تھا مولا نے، فست و رب الکعبہ. علی تو خوش ہو گئے. مولا جب یہ جو ضربت لگنے کے بعد جو جملے ارشاد فرماتے بستر پر، کیا فرمایا ہے مولا نے؟ فرماتے واللہ ما فجأنی من الموت وارد کرہتہ وطالع انکرتہ وما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد. خدا کی قسم یہ ناگہانی موت آئی ہے، میں نے اسے ناپسند نہیں کیا ہے، بلکہ میری مثال تو اس شخص کی تھی جو شب تاریک میں پانی ڈھونڈ رہا ہو، ڈھونڈتے 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 اچانک اسے چشمہ مل جائے، کتنی خوشی اسے ہوتی ہے. اتنی ہی خوشی آج مجھے ہو رہی ہے. تو آج کی شب علی راحت ہو جائیں گے. علی بے چین ہیں، لیکن یہ بےچینی تکلیف کی بےچینی نہیں ہے. کبھی کمرے میں جاتے ہیں, کبھی کمرے سے باہر آتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, واللہ ہی ہی خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. ما کذبت ولا کذبت, نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ میرے حبیب نے مجھے کبھی جھوٹی خبر دی ہے. خدا کی قسم یہ یہی رات ہے, یہ یہی رات ہے. تھوڑی دیر کے لیے مولا کی آنکھ لگ گئی تو پیغمبر کو دیکھتے ہیں, پیغمبر کو دیکھتے, پیغمبر کو دیکھتی علی جی شکوا شروع کر دیتے امت کا, کیا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیسی کیسی جفائی کی ہے, کیسا کیسا ظلم کیا ہے, کیسی کیسی جو ہے زیادتی کی ہے, کبھی خانہ نشی کیا, کبھی گھر پہ آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے, کبھی زہرا کی پسلیاں توڑی ہیں, 25 سال خانہ نشینی کے بعد دوبارہ میدان میں لائے, دوبارہ حکومت ہمارے کی, پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں علی بد دعا کرو ان کے خلاف, اجرکم اللہ. بے چینی کے ساتھ علی کی رات جو ہے وہ کٹ رہی ہے. ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ علی مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے, علی مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. جناب ام کلثوم کہتی ہے جس وقت میرا بابا گھر سے باہر جانے لگا, گھر میں کچھ بدتخیں پلی ہوئی تھی, بدتخیں گھیر کر کے علی کو بدتخیں گھیر کر کے فریاد کرنے لگی. مولا کہتے ابھی تو جو بدتخوں کی آوازیں بلند ہو رہی, تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ رونے والوں کی آواز بلند ہوگی. جاتے جاتے مولا ام کلثوم سے کہتے ہیں, اے بیٹا ام کلثوم دیکھو یہ بے زبان جانور ہیں, اگر ان کے کھانے پانی کا خیال رکھ سکنا تو انہیں رکھنا, اور اگر ان کے کھانے پانی کا خیال نہ رکھ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا. دیکھو تمہارے گھر میں یہ رہے تو بھوکے اور پیاس سے نہ رہ جائیں. یا علی فریاد, ارے آپ کو جانوروں کی بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں ہے. اس وقت کیا گزری ہوگی علی پر جب علی کے پوتے ننگے ننگے کوزے لیے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہو گے. اللہ تاش ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. مابوس حق میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کریں, چاہے وہ اخلاقی عدل ہو یا سماجی عدل ہو. بار الہ دونوں سے ہمیں آراستہ فرما, ظلم و ستم سے ہمیشہ ہمیں دور رکھ. بابو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بابو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کے توفیق عنایت فرما. بار الہ شیعان اہل بیت کی جہاں کہیں بھی ہوں حفاظت فرما. بار الہ ہمارے یہ جو ہے روزے مقدس مقامات جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت فرما. پالنے والے جو ان کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصاب میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره.